چوتھا گروہ غیر مقلدین کا ہے، یہ بھی وہابیت ہی کی ایک شاخ ہے۔ وہ چند باتیں جو حال میں وہابیہ نے اللہ عز و جل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکی ہیں، غیر مقلدین سے ثابت نہیں، باقی تمام عقائد میں دونوں شریک ہیں۔ اور ان حال کے اشد دیوبندی کفروں میں بھی وہ یوں شریک ہیں کہ ان پر ان قائلوں کو کافر نہیں جانتے، اور ان کی نسبت حکم یہ ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ایک نمبر ان کا زائد یہ ہے کہ چاروں مذہبوں سے جدا، تمام مسلمانوں سے الگ انہوں نے ایک راہ نکالی کہ تقلید کو حرام اور بدعت کہتے ہیں، اور آئمہ دین کو سب و شتم سے یاد کرتے ہیں، یعنی گالیاں بکتے ہیں، مگر حقیقتاً تقلید سے خالی نہیں۔ آئمہ دین کی تقلید تو نہیں کرتے، مگر شیطان لعین کے ضرور مقلد ہیں۔ یہ لوگ قیاس کے منکر ہیں، اور قیاس کا مطلقاً انکار کفر۔ تقلید کے منکر ہیں، اور تقلید کا مطلقاً انکار کفر۔ مطلق تقلید فرض ہے، اور تقلید شخصی واجب۔ ضروری تنبیہ، یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مطلق تقلید فرض ہے، مراد یہ ہے کہ بغیر تقلید کے جو ہے وہ شریعت کے مسائل کو سمجھنا چونکہ ناممکن ہے۔ ہمارے پیش نظر آج ہم جس دور میں ہیں، یا آج سے مثال آج سے 500 سال 600 سال پہلے بھی لے لیں، 1000 سال پہلے بھی لے لیں، تمام کی تمام احادیث، تمام کے تمام قرآنی آیات، ان کے پھر ظاہری باطنی معانی، ان کے مختلف اعتبارات سے، ان کا مثال اشارۃ الناس ہونا، عبارۃ الناس ہونا، اقتضاء الناس ہونا، یہ مختلف اس کے مسائل نکالنے کے ایک طریقے ہوتے ہیں، وہ سارے ہر شخص کے پیش نظر نہیں۔ اب ایک حدیث کے اندر جو ہے وہ ایک چیز بیان کی گئی ہے، دوسری حدیث میں دوسری چیز ہے، اب ان میں باہم آپس میں کون سی چیز پہلے بیان ہوئی، کون سی بعد میں ہوئی، کون سی چیز جو ہے وہ اس میں ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کہاں تطبیق کی جائے گی، یعنی کہاں ملا کر جو ہے وہ ایک حکم بنایا جائے گا، یہ ساری چیزیں ایک مجتہد کے پیش نظر ہوتی ہیں، ایک عام شخص کے پیش نظر نہیں ہو سکتی۔ تو اب جس کے پیش نظر ہیں اس نے ان تمام چیزوں کو لے کے مسائل اخذ کیے، بنائے، اور وہ ہمارے سامنے رکھ دیے۔ اب ہم جو ہے وہ ایک جو بنے ہوئے مسئلے ہیں، جو وہاں سے نکالے ہوئے قرآن حدیث سے مسئلے ہیں، وہ مجتہد ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہوئے ان کو مان لیتے ہیں، کہ ہمارے اندر اتنی وسعت، اتنی کیپیسٹی نہیں کہ ہم وہ ساری جو ہے وہ ریسرچ کر سکیں، انہوں نے وہ ساری ریسرچ کر کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، تو اس ریسرچ کو جو ہے وہ ماننا اس لیے جو ہے واجب رکھا گیا، لازم رکھا گیا، تاکہ بندہ گمراہی سے بچ سکے، وغیرہ وہ کسی ایک چیز کو لے کے کرے گا اور بعد میں پتہ چلے گا 2 سال کے بعد کہ یہ چیز تو جو ہے نا وہ منسوخ ہو چکی تھی، اور حالانکہ حدیث میں تو موجود ہے، اس کو بیان کیا گیا، لیکن وہ منسوخ ہو چکی، وہ پہلے کی تھی، جیسا کہ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، بعد میں جو ہے وہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا، تو یہ پہلا جو منسوخ ہوا اس کا ذکر بھی ہے، اس طرف جنہوں نے نمازیں منہ کر کے پڑھی وہ بھی لوگ تھے، وہ کئیوں کے جو ہے وہ شہادتیں ہوگی، انتقال کر گیا پہلے سے، انہوں نے نمازیں ہی ادھر پڑھی ہیں۔ اب کوئی شخص کہے کہ صحابہ نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، لہٰذا میں بھی پڑھوں گا، تو اس کے لیے دوسرا حکم بھی اس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ ایسے کئی اور چیزوں کے حوالے سے، یہ تو ایک موٹی سی مثال دی ہے، بہت سی باریک مثالیں بھی اس میں موجود ہیں جو ایک مجتہد کے پیش نظر ہوتی ہیں۔ تو اس لیے قیاس جو ہے تقلید جو ہے یہ مطلقاً فرض ہے، لازم ہے، تاکہ بندہ دین اسلام کے احکامات پر صحیح طور پر عمل کر سکے۔ ضروری تنبیہ، وہابیوں کے یہاں بدعت کا بہت خرچ ہے، یعنی بہت ان کے یہاں جو ہے نا وافر مقدار میں پائی جاتی، ہول سیل کا ان کا کام ہے بدعت کا، جس چیز کو دیکھیں بدعت کہتے ہیں۔ لہذا بدعت کسے کہتے ہیں اسے بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بدعت مذمومہ و قبیحہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف یا مزاحم ہو، یعنی سنت سے ٹکرا رہی ہو، اور یہ مکروہ یا حرام ہے۔ اور مطلق بدعت تو مستحب ہے، بلکہ سنت ہے، بلکہ واجب تک بھی ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ تراوی کی نسبت فرماتے ہیں، نعمت البدعۃ ہذہ، یعنی یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، حالانکہ تراوی سنت موقعہ ہے، جس امر کی اصل شرع شریف سے ثابت ہو وہ ہرگز بدعت قبیحہ نہیں ہو سکتی، ورنہ خود وہابیہ کے مدارس، ان کے واز کے جلسے اس حیات خاصہ کے ساتھ ضرور بدعت ہوں گے، پھر انہیں کیوں نہیں موقوف کرتے؟ مگر ان کے یہاں تو یہ ٹھہری ہے کہ محبوبان خدا کی عظمت کے جتنے امور ہیں وہ سب بدعت ہیں، اور جس میں ان کا مطلب ہو وہ حلال اور سنت ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ عقیدے کا بیان جو ہے یہ مکمل ہوا.
الحمدللہ.